آدمی ارادے کچھ کرتا ہے اور حالات کی وجہ سے کچھ اور ہوتا ہے. اصولوں کو بہت پہلے پہنچنا چاہیے تھا, لیکن ہم تقریباً ایک گھنٹے سے دوڑتے رہے, چلتے رہے, کبھی راستے میں کچھ رکاوٹ ہوئی, کچھ رکاوٹ ہوئی, اس سے دیر ہو گئی. آپ حضرات کو ذہنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور میں پورا راستے محسوس کرتا رہا کہ مسجد میں سب لوگ انتظار میں ہوں گے, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوں گے. باہر وہ پہنچ گئے. تفصیلی بیان کرنے کے بجائے مجھے راستے میں خیال آیا کہ میں چند ان آیتوں کا ترجمہ سناؤں گا جن آیتوں کے متعلق ایک انگریز مصنف نے کیا لکھا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا, تو اس نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو متاثر کر گئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا, تو اس نے جواب میں یہ کہا میں نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی اور ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ اسلام حق ہے. میں نے یہ آیتیں پڑھی اور ان آیتوں کے پڑھنے سے میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے. وہ آیتیں کون سی تھی؟ ان آیتوں میں چند آیات کے اندر اللہ نے پورا اسلام سمجھایا ہے, پورے اسلام کا تعارف کرایا ہے. اس میں عبادات بھی ہیں, اخلاق بھی ہے, سماج بھی ہے, رہن سہن کے اصول بھی ہیں, کمانے کے ضابطے بھی ہیں, تمام چیزیں اس میں اللہ نے بیان کر دی ہیں. اس لیے میں ان آیات کو کی تلاوت کرتا ہوں, اور آیات کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ کروں گا, اور انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے ہم نماز ادا کریں گے. آیات یہ ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تورضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى فرماتے ہیں حضور کو مخاطب بنا کر, یا رسول اللہ آپ کے رب نے آرڈر کر دیا ہے, آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, آپ کا رب آپ کو حکم سناتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. دوسرا حکم, آپ کا رب حکم کرتا ہے والدین سے زیادہ اچھا سلوک کرنا. قرآن میں اللہ تعالی شانہ کبھی بہت رحم کے انداز میں اللہ خطاب کرتے ہیں اور کبھی جلال کے ساتھ خطاب کرتے ہیں, کیونکہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے تو اس کا انداز جو ہے وہ شاہانہ انداز ہوتا ہے, آرڈر دینے کا انداز ہوتا ہے, اور کبھی بہت محبت سے سمجھاتے ہیں, انداز بالکل نرم ہوتا ہے, شفقت کا ہوتا ہے. جیسے ایک آیت ہے یا ایھا الانسان, اے انسان, یہ بڑی ہمدردی سے سمجھایا جا رہا ہے, ما غرک بربک الکریم, تجھے رب سے دور کرنے کے لیے دھوکہ کون دے رہا ہے, ماں غر رکھا, کون سی چیزیں دھوکہ دیتی ہے, بے ربی کل کریم, اپنے کریم رب سے تو دور ہو جاتا ہے, میں ہی تو ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو مجھ سے کیوں دور ہوتا ہے. تو یہ محبت کا انداز ہے سمجھانے کا، یہاں شاہانہ انداز ہے، تیرے رب نے آرڈر کر دیا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اگر ماں باپ دونوں یا دو میں سے ایک تمہاری موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ جوان ہو تو چاہے جو چاہے سو کرو، دراصل ہوتا یہ ہے بڑھاپے میں والدین کا انداز کبھی بدل جاتا ہے، وہ چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی بات پر روٹھ جاتے ہیں، کشمیری میں بھی کہتے ہیں بڑھے تو بد شاسن ہی ہوئی، بڑھاپے میں بوڑھے انسان کا مزاج بچوں جیسا بن جاتا ہے، کبھی چھوٹی بات پر بھی ناراض ہو کر کے بیٹھ. تو کہا بڑھاپے میں، اچھا ادھر سے جب باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹے کو تھوڑا سا ہیبت ہوتا ہے، اور جب باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے بیٹا سہتا اب کیا کرے گا، یہ اس وقت بیٹا جواب میں اکڑنے لگتا ہے، اس لیے فرمایا خبردار جب دونوں بوڑھے ہوں یا دو میں سے ایک کوئی بوڑھا ہو جائے ان کے سامنے اف بھی مت کرنا. یہاں پر ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ سارا خطاب کر رہا ہے نبی کو، حالانکہ نبی علیہ السلام کے والدین ہے ہی نہیں، تو کہہ سکتے تھے نا یا اللہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کو کہیے جن کے والدین ہیں، میرے تو ہیں ہی نہیں، میرے والد تو وفات پا گئے تب جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور میری والدہ کی وفات ہوئی تب میں 6 سال کا تھا، تو مجھے کیوں حکم دیا جا رہا، حکم ان کو دیجئے جن کے والدین ہیں. لیکن حضور یہ اعتراض نہیں، وجہ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اہم ترین حکم دینے کے لیے حضور کو مخاطب بناتے ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے یہ حکم ان کو نہیں ہے، حضور کو بھی معلوم ہے یہ آرڈر مجھے نہیں ہو رہا ہے، یہ اصل میں میرے واسطے سے مسلمانوں کو آرڈر جا رہا ہے، اس لیے یہ اعتراض. تو اللہ تعالی حضور کو آپ کے رب نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ آپ والدین کے سامنے زور سے کلام نہیں کریں گے، ان کو ڈانٹیں گے نہیں، ان کے سامنے اف نہیں کریں گے، اور آگے فرمایا بکل لہما قولن کریما، اور جب ان سے بات کرنی ہوگی تو احترام سے بات کرنا. تو تین باتیں آ گئی، ڈانٹنا نہیں، اف مت کرنا، ان کے سامنے احترام سے بات کرنا. آگے فرمایا وخفض لہما جناح الذل، اور اپنی گردن کو ان کے سامنے نرم رکھنا. یہ گردن نرم رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو، کمزور ہو، در بستر ہو، بیٹا جوان ہوتا ہے، اس کو جوانی کا خمار ہوتا ہے، اب باپ کہتا ہے گبرا میرے مثلا دوا زورا ہے مشنوں کے فرصت، یہ جو یوں اس نے کیا یہ برا ہے، سجاس نے یہ کر، یہ جو یوں کرتا ہے آدمی یہ بہت پنچ کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد چاہے باپ کا حکم مان لیا، یہ جو گردن اکڑائی ہم نے، یہ گردن اکڑانا بہت بڑا جرم ہے. ہمیں اگر کسی بات کا انکار بھی کرنا ہو تو نرمی سے انکار کریں، جی اس وقت موقع نہیں ہے، جی اس وقت میں مشغول ہوں، تھوڑی دیر میں دوائی لاؤں گا. تو انکار پایا گیا لیکن نرمی سے، اگر کسی آدمی نے کہا میں یہ کام کروں گا مگر اکڑ کر کے کہا، اس اکڑنے کو بھی جرم قرار دیا گیا. چنانچہ اس کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے، ایک باپ نے بیٹے کو حکم دیا فلانا کام کرو، بیٹے نے کہا میں ضرور کروں گا مگر یہ بات کہی اس نے غصے کے ساتھ اکڑ کر، تو اب یہ بیٹا مجرم ہے یا نہیں؟ جواب ہے جی مجرم ہے، مگر اس نے تو باپ کی بات مان لی، کہا باپ کی بات مان لی، مگر اکڑنا جو ہے یہ جرم ہے. تو باپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا میرا باپ میرا بیٹا اکڑ رہا تھا، کہا نہیں باپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس نے قرآن کے آرڈر کے خلاف کیا ہے نا گردن اکڑائی، باپ کو برا لگے یا نہ لگے لیکن اس نے قرآن کے حکم کے خلاف گردن اکڑائی ہے، لہذا آپ کے ساتھ جرم چڑھ. اب اس نے بیٹے باپ کی بات مان لی، اس کا حکم پورا کر دیا، اس پر ملے گا ثواب، لیکن یہ جو گردن اکڑائی ہے اس پر سزا لگے گی، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ معاف کر دیں لیکن جرم تو ہو گیا. تو اس لیے فرمایا گردن اکڑانا نہیں، یہ گردن نرم رکھنا ان کے سامنے. وقف لما جنا حضر بن رحم وقل، اچھا اب اس کے بعد سوال یہ ہے، ماں باپ گزر گئے دنیا سے، اب چاہتے ہیں ہم ان کی خدمت کریں مگر اب کیسے کریں گے، اب چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے زور سے بولیں گے نہیں لیکن اب کیا کریں گے، وہ تو گزر چکے ہیں. تو کہتا اب ایک ہی حل تمہارے سامنے ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ وہیں سے ہم کو سکھا رہے ہیں، تم اپنے والدین کے لیے مجھ سے یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور مثال کیا دکھائی؟ مثال دکھائی، تم جب چھوٹے تھے اگر تمہارے ماں باپ تمہاری پرورش نہ کرتے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنا آرام چھوڑ کر تمہاری وجہ سے ساری ساری رات وہ جاگتے ہیں، تمہاری وجہ سے تمہاری ماں ساری ساری رات بلکتی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گے، ان کا کھانا بھول جاتا ہے، وہ عورت اس سے پہلے بڑی ناز نخری والی ہوتی ہے, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کھانا کھاتے کہتے بچے نے پیشاب کیا, کھانا وہیں چھوڑا, پہلے بچے کو صاف کیا پھر آ کر کھانا شروع کر دیا. حتیٰ یہ بھی ہوتا ہے بچہ کبھی کھانے میں بھی پیشاب کر دیتا ہے, گود میں بچہ ہے, کھانا کھانا شروع کیا, بچے نے پیشاب کیا, کھانے میں گر گیا. یہ ساری چیزیں وہ برداشت کر لیتی ہے. تمہارے بچپن میں تمہارے والدین نے جو شفقت تم سے کی ہے, تم مجھ سے دعا کرو یا اللہ وہی شفقت تو میرے ماں باپ کے ساتھ کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس لیے جب بھی نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کریں یہی دعا کرنی چاہیے, اور ساتھ میں کہ یا اللہ آپ ہی نے ہم کو سکھایا یہ دعا, ہم وہی آپ کی سکھائی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آپ کی سکھائی ہوئی دعا آپ ہی کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آرڈر نمبر دو تھا. آرڈر نمبر ایک اللہ کی عبادت, حکم نمبر دو والدین کے حقوق. تو حقوق آ گئی ہے. اب حکم نمبر تین تھا, یہ بھی کہا ساتھ میں, اور ہو سکتا ہے کوئی اولاد والدین کی خدمت کر رہی ہے خود غرضی کے لیے. کیا خود غرضی ہے؟ میں چنا حصہ رہتا ہوں, اگر بعد میں چھت مت کرنا یہ سنتن ہم عزت یہ سنتن کو عربیت ہو رہی تو یہ بیٹی کو سارا دے دے گا میں کیا. لہذا وہ جو کس خدمت کر رہا ہے وہ اس لالچ کے لیے کر رہا ہے. مجھے پتا ہے تمہاری خدمت جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہے, وہ خدمت مجھے نہیں چاہیے. تو جو خدمت اولاد والدین کی کرے لالچ کی بنا پر. کبھی ایسا ہوتا ہے والدین باپ نے ایک بیٹے کو بھی حصہ دیا, دوسرے بیٹے کو حصہ دیا, اس کے بعد اس نے اپنے لیے کچھ رکھا. آخ میچی چونا یوگس میسی روزن ہو حص تیرے میری بیاہ چونا نسا یوگس میسی روزن ہو حص تو گس میری تارون. تو یہ جو خدمت ہو رہی ہے اس حصے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اصلی خدمت نہیں ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تم اخلاص کے ساتھ ماں باپ کا حق جان کر ان کی خدمت کر رہے ہو یا کسی لالچ کی وجہ سے کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں, گویا دکھا دیا کہ لالچ کی وجہ سے خدمت نہیں کرنا, یہ سمجھنا کہ ان کا مجھ پر حق ہے چاہے مجھے حصہ ملے یا نہ ملے. کبھی بیٹا کہتا ہے ایم اس بنو مالی سے کیسا میون حصہ میں دین سے, تو جناب چون چنو ان کی ہیں نا. یہ اچھی طرح سے بات ذہن میں بٹھا کر رکھنا چاہیے, باپ کی موجودگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. جس دن باپ مرے گا اس دن اولاد کا حصہ کھڑا ہو جائے گا. اسی بنا پر شریعت نے والدین کو حکم نہیں دیا ہے کہ اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرو. ہماری سوسائٹی میں یہ بہت جھگڑے چلتے رہتے ہیں, ماں باپ کے باپ اور بیٹوں کے جھگڑے. نیچے سنو میں دین سے حصہ میں کیا ہوا تھی, میں شرح دی, میں قانون دیوا, نہ شریعت دیتی ہے نہ قانون دیتا ہے, کسی قانون میں کوئی دفعہ نہیں ہے. شریعت میں بھی کہے ہاں باپ اگر اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو دے ضرور دے سکتا ہے, لیکن حکم نہیں کر سکتے اسے. تو اس لیے اگر باپ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم نہیں کروں گا, تم کو زندگی گزارنے کے لیے میں ہیلپ کروں گا مدد کروں گا لیکن حصہ نہیں دوں گا, تو باپ کا یہ بات مانی جائے گی شریعت میں بھی قانون میں بھی. سماج میں بےچارے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو کر کہتے ہیں فی الحال تھافت النام نہیں خطرہ, لیکن اصل اصول یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے جب باپ کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو پہلے پوچھنا چاہیے اسے. ہمارے سامنے بار بار اس طرح کے کیس آئے, باپ نے حصے کر دیے, اس بیٹے کو بھی دے دیا, اس بیٹے کو بھی دے دیا, ساروں کو حصہ تقسیم کر دیا. دبن ہے میں کہا کچھ دنوں کے بعد اب باپ اس گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں, اس گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں, کیا بات ہو گیا؟ دبن ہے نیچو اور تم خدمت کرو تیار مگر نوشن مانو. تو یہ بہو بھی دھکے دے رہی ہے, وہ بہو بھی دھکے دے رہی ہے, باپ مجبور ہوگا بعد میں بیٹی کے گھر میں پہنچ گیا, اور بعد میں وہ شان کے خلاف سمجھتا ہے بیٹی کے گھر میں رہے گا. یہ مشکل کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کر گیا. اب اگر باپ نے پراپرٹی تقسیم کی تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے. اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے کرو اس خدمت تو ٹھیک, کرو اس نہ خدمت جائے کرے, ایسا نہیں ہے. اس لیے جب باپ کو اپنی پراپرٹی تقسیم کرنی اپنی زندگی میں تو پہلے کسی جاننے والے سے اچھی طرح سے پوچھنا ہے, مجھے تحفظ بھی بتا دیجئے اور آئندہ جس جھگڑے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ بھی مجھے سمجھائیے. تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ سارا حل بتائے گا. اس باپ کا تحفظ بھی ڈھونڈنا ہے, اس کی بیوی کا تحفظ بھی ڈھونڈنا ہے, اولاد کے جھگڑے بھی ختم کرنے ہیں, اور مستقبل میں اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہونے دینا. تو بچوں کو بھی بچانا ہے, والدین کو بھی بچانا ہے, شریعت کے مطابق کرنا ہے. ایک انگریز لیڈی نے اسلام قبول کیا ہے, وجہ اس نے صرف ایک بتائی, وہ یہ اسلام نے پراپرٹی کی تقسیم کے لیے جو قانون بنایا ہے اس سے بہتر قانون دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. اور ایک دوسری خاتون گزری, وہ یہاں بھی آئی ہے, یہاں سے نگر یونیورسٹی میں تھی, وہ بہت مشہور عورت گزری ہے, وہ پروفیسر اینا میلی شمل, جرمنی کی تھی وہ, تصوف کی بڑی ماہر مانی جاتی تھی، خاندانی طور پر یہودی تھی، اس نے یہاں انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو میرے پاس موجود ہے، اس انٹرویو میں اس نے پڑھا، اس نے باتیں کہی ہیں عورتوں کے متعلق، اس میں اس نے کہا کہ صاحب اسلام نے جس طرح سے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں، اسلام نے جس طرح سے عورتوں کو پراپرٹی میں حصہ ہر جگہ دیا ہے، ماں کو بھی دیا ہے، بہن کو بھی دیا ہے، بیوی کو بھی دیا ہے، بیٹی کو بھی دیا ہے، بھتیجی کو بھی دیا ہے، بھانجی کو بھی دیا ہے، ہر جگہ ایک عورت حصہ لیتی ہے، باپ سے بھی لیتی ہے، بھائی سے بھی لیتی ہے، اولاد سے بھی لیتی ہے، خاوند سے بھی لیتی ہے، اس سے زیادہ بہتر تو کہیں بھی نہیں. تو بہرحال اولاد جب پراپرٹی تقسیم کرنی ہوگی تو پہلے کسی سے پوچھنا چاہیے. یہ اس پر بات آئی تھی کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت لالچ کی بنیاد پر مت کرے، وہ تو ان کا حق ہے اور یہ اسلام کا لازم کردہ حق ہے. اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، خدا نہ خواستہ باپ کافر ہے اور الحمدللہ بیٹے نے اسلام قبول کیا، اب باپ کی پراپرٹی بیٹے کو نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ باپ کافر ہے، تو کافر کی پراپرٹی مسلمان کو نہیں ملتی. یا خدا نہ خواستہ باپ تھا مسلمان، الحمدللہ بیٹا کافر ہو گیا، تو خیر اب اس کافر بیٹے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بیٹا اگر مسلمان ہے اور باپ اس کا کافر ہے، اس بیٹے پر لازم ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. جی وہ تو کافر ہیں، کافر بھی خدمت کرنی پڑے گی. جی مجھے تو پراپرٹی آپ کو ملے گی نہیں. کیوں نہیں ملے گی؟ وہ تو کافر ہے. تو اب آپ کو دو کام کرنے ہیں، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کو اسلام کی طرف دعوت دینا. جب وہ اسلام کی قبول کر لیں گے تو تم کو پراپرٹی بھی ان کی مل جائے گی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی خدمت کرو. خدمت ہمارا حکم ہے تمہیں، اور حکم ہے خدمت کرو، اس کا نتیجہ یہ نکل آئے گا جب تم کی اچھی خدمت کرو گے وہ فوراً کہیں گے جس مذہب کو اس نے قبول کیا ہے، اس مذہب نے اس کو آرڈر دیا ہے میری خدمت کرنے کا. چنانچہ ایک انگریز عورت کا میں نے خود انٹرویو پڑھا مکہ مکرمہ میں، اس نے لکھا یہ ہے، میں تمام پریشان حال والدین سے یہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، وہ تمہاری خدمت کریں گے. اس نے پھر اپنا تجربہ بتایا، میرا بیٹا آوارا تھا، وہ مجھے کبھی پوچھتا ہی نہیں تھا، کہیں وہ اس نے کوئی چوری ووری کی تو وہ جیل میں چلا گیا، جیل میں جا کر کچھ مسلمانوں نے اس کو تلقین کی، وہ مسلمان لڑکا بن گیا. وہ جب جیل میں مسلمان بن گیا، جو ہی وہ جیل سے چھوڑ کر آ گیا تو میرے پاس آ گیا اور کہا، ماما میں نے آپ کو کبھی آج تک پوچھا نہیں، مجھے معاف کر دو. میں نے کہا بیٹا بہت خوشی کی بات ہے. اب کہا وہ ہر تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے پوچھتا ہے، ماما آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خدمت کرنی. میں اس سے پوچھتی ہوں، بیٹا تم وہی ہونا جو ایک ایک سال تک مجھے کبھی دیکھنے نہیں آتے تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک بک دکھاتا ہے، کہا اس بک میں لکھا ہے ماں باپ کی خدمت کرو. کہا میں اتنی خوش ہوں، میرا بیٹا آ کر مجھ سے کہتا ہے وہ تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے، میں اس کو لے آؤں گا جا کر کے، وہ کہیں آسٹریلیا میں ہے، یہ عورت خود برطانیہ میں ہے. کہا وہ تو میرا بیٹا میرے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو گیا ہے میری خوشی کے لیے، کیونکہ وہ والدین کی خدمت کر رہا ہے. تو کہتا اس کا انٹرویو چھپا انگریزی میں، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوا عربی میں مکہ مکرمہ میں نے وہ اخبار میں پڑھا تھا. وہ کہتی ہے اگر اپنی خدمت کرانا چاہتے ہو تو اولاد کو مسلمان بناؤ، وہ تمہاری خدمت کریں گے اسلام کی. تو بہرحال والدین کی خدمت کرنی ہے اخلاص کی بنیاد پر، نہ کہ لالے حصے کی لالچ کی وجہ سے. آگے فرمایا تیسرا حکم، وآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. رشتہ دار بھائی، بہن، چاچا، بھتیجا، بہن، اس کے بعد پھر بہن کے اولاد، داماد، سسر، یہ تمام رشتہ داروں میں آتے ہیں. کیٹیگریاں اسلام نے مقرر کی ہیں، اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن فرما گیا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، اخلاقی حقوق، ان کے ہاں خوشی ہو ان کے ہاں شامل ہونا ہے، ان کے ہاں غم آئے اس غم میں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لا یدخل الجنت قطاتن، جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ دار کٹتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ کاٹنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک پرسن کھڑا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ وہ جو رشتہ کاٹا گیا، کہ یا اللہ اس نے مجھے کاٹا ہے آپ اس کو کاٹ دیں. اس لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے. چوتھا حکم، والمسکین، اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنا. اگر مسلمان مسکینوں کی خبر گیری کریں گے تو اس کے نتائج عجیب نکلتے ہیں، اور جب نہیں کرتے ہیں تو نتائج یہاں تک نکلتے ہیں. اسی کشمیر میں ایک شخص مرزائی بن گیا، اس سے جب لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، کہا لگا کہ چاروں طرف یہ مسلمان ہیں، میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، کسی نے نہیں پوچھا، پتا ہے وہ مرزا ہے تم وہی گھر میں مادہ تھا، بھائی چاہے یہ مسلمان ٹھیک کہ ہم ٹھیک، لہٰذا وہ بولے مرزا. آج ہی یہاں شہر میں ایک مسجد میں جھگڑا چل رہا ہے، اور وہ جھگڑا کیا ہے، متولی صاحب کو الزام لگایا گیا کہ وہ مرزائی ہے، واللہ عالم یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی وہی مسکین کے حقوق ادا نہ کرنے کی داستان ہے. اس لیے مسلمان جب اپنے آس پاس کے مسکینوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو ان کا ایمان بچ جاتا ہے، ورنہ صورتحال یہ ہے کہیں مشکلات آ گئیں لوگ عیسائی آ کر کے ان پر کام کرتے ہیں تو ان کو عیسائی بناتے ہیں، ہم تمہارے ہیلپ کریں گے، وآتِ ذی القربیٰ وابن السبیل، اور مسافروں کے حقوق ادا کرنا. مسافر کے تین حق ہوتے ہیں، نمبر ایک اس کو کھانا دینا، نمبر دو اس کو رات گزارنے کی جگہ دینا، رات گزارنے کی جگہ دینا، نمبر تین اگر وہ ننگا ہو تو اس کو اپنی ہمت کے مطابق کپڑا دینا، چاہے پرانا دے دیں. یہ تین حق مسافر کے ہوتے ہیں، کھانا دینا، رات گزارنے کی جگہ دینا، اگر وہ ننگا ہوگا تو اپنی گنجائش کے مطابق کپڑا دینا، چاہے پرانا ہی کپڑا دے دیں. یہ مسافر کے حقوق ہیں. ولا تبذر تبذیرا، اور خبردار تبذیر مت کرنا. تبذیر کہتے ہیں ناجائز جگہ پر مال خرچ کرنا. مثلا ایک لڑکے نے فون کیا کسی نامحرم کو، ایک گھنٹے تک وہ سے بات کرتا رہا، یہ اس نامحرم کے ساتھ غلط بات چیت کرتا رہا، یہ جو ایک گھنٹے تک اس نے بات چیت کی اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوا یہ پیسہ حرام جگہ پر خرچ ہوا ہے. یہ وہ جرم، حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں تبذیر. اللہ تعالیٰ فرمائے تبذیر مت کرنا، جہاں میں نے تم کو جانے سے منع کیا ہے اس پر اپنا مال خرچ مت کرنا، اور اگر تم نے اس جگہ اپنا مال خرچ کیا تو تم شیطان کے بھائی ہو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ غلط جگہوں میں گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں کسی غلط جگہ پر، یہ جو گاڑی پہ تیل خرچ ہوا یہ بھی جرم، یہ جو وقت خرچ ہوا یہ جرم، اس کے بعد جو ملاقات ہوگی وہ بھی جرم. آگے فرمایا وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور بخیل بھی مت بننا. دوسرا پہلو دکھایا، اللہ نے پیسہ دیا ہے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہے ٹھیک، نہ کہتے نا پونس رسن خرچ، لہٰذا پونساؤ بچائی. یہ گن گن کر پیسے رکھنا اور ضرورت کی جگہ پر بھی پیسے خرچ نہ کرنا، اس کو کہتے بخل. تو بخیل بھی مت بننا، خرچ کرنا، جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو خرچ کرو. حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتے یہ ہیں کہ جس کو اس نے مال دیا ہے وہ مال استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے میری دی ہوئی چیز میرے بندے نے استعمال کر لی. ان اللہ یحب ان یثرا ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بندے کو اگر انہیں کوئی نعمت دی ہے اس کے اثرات اس پر آنے چاہیے، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، اس کی چیزیں اچھی ہوں. یہ فضول خرچی کہ نہیں فضول خرچی، یہ عیاشی تو نہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں. یہ تو بیلنس رکھا، بخل بھی مت کرنا اور آگے مگر فضول خرچی بھی نہیں کرنا. فضول خرچی کا حکم آگے آ رہا ہے. ولا تجعل يدك مغلولة، اور ان اتھے دونوں گردن سے گنڈت، کیا صاحب چاندا شنگا سے نہیں آتا، جیب میں جاتا ہی نہیں ہے، کیوں یہ تو یہاں باندھ کر کے رکھ. یہ تعبیر بتائی کہ صاحب ضرورت ہے مگر جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، یہاں باندھ کر کے رکھا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر مت رکھنا، یعنی بخیل مت بننا. ولا تجعل يدك مغلوۃ الى عنق ولا تبسطها كل البسط، لیکن پوری طرح سے کھولنا بھی نہیں کہ جو آیا جیب میں تو خرچ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فضول خرچی. تو فضول خرچی بھی مت کر، بے ضرورت جگہ پر مال خرچ کرنا فضول خرچی، اور ضرورت کی جگہ پر مال خرچ نہ کرنا بخل. یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، بیلنس میں رہو. ضرورت کی جگہ پر مال خرچ کرو، بے ضرورت کی جگہ مال خرچ کرنے سے بچو، اور ضرورت کی جگہ پر مال روکنے سے بھی بچو. بخل کو بھی منع کیا، اسراف کو بھی منع کیا، بیلنس میں رکھا. یہی ہے اسلام کی خوبی. روحانیت نہیں بتائی، کھانا موجود ہے پھر بھی نہیں کھائیں گے، کیوں صاحب ہم راہب ہیں. کھانا پانی موجود ہے پھر بھی استعمال نہیں کریں گے، کیوں صاحب ہم راہب ہیں. عیسائیوں کی جو راہب ہیں وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے 30 سال ہو گئے ہم نے نہایا نہیں، 30 سال ہو گئے ہم نے نہایا نہیں. عیسائی مذہب میں استنجا ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام میں استنجا ہے. تو پانی استعمال کرنا، صاف شفاف رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، لیکن اس میں بیلنس رکھنا ہے کہ فضول خرچی نہیں کریں گے. بہت سارے کھانے رکھے ہیں سامنے، کھائے نہیں جا رہے ہیں، تھوڑے سے کھائے باقی پھینک دیے، یہ ہے فضول خرچی. کئی سارے کھانے لائے سارے کھائے گئے، بہت اچھا کھائیے. قرآن کریم میں ایک جگہ مجھے بتاؤ میری، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرے گا؟ قل، آپ کا یہ اعلان کر کے، من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی، میں نے اپنے بندوں کے جسم کو سجانے کے لیے، جسم کو سجانے کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرے گا؟ من حرم زینت اللہ، اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزیں جو میں نے پیدا کی ان کو کون حرام کرے گا؟ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. تو گئے زینت کی بھی، ایک صحابی حضور کے پاس آئے بال بکھرے ہوئے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں پانی نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں حضرت ہے. تمہارے گھر میں تیل نہیں ہے؟ کہنے لگا حضرت ہے. تو جب تم نے بال رکھے ان کو دھویا کرو، ان کو تیل لگایا کرو. یہ بھی سکھایا حضور نے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ پاک صاف, وہ یہ چاہتا ہے میرے بندے بھی پاک صاف رہے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ پاک ہے, وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی پاک رہے. آگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, خبردار اپنی اولاد کو مفلس ہونے کے ڈر سے قتل مت کرنا. ہوا نسبندی کہ صاحب بچے اگر زیادہ پیدا ہوگا تو کھائیں گے کہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو بھی میں ہی کھلا رہا ہوں, ان کو بھی میں ہی کھلاؤں گا. نحن نرزقہم, ان کو میں روزی دوں گا جیسے میں تمہیں روزی دے رہا ہوں. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, خبردار اپنی اولاد کو مفلس ہونے کے ڈر سے قتل مت کرنا. حضور کے زمانے میں تو ابارشن نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ابارشن کرنے کا ابھی وہ طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے. وہاں تو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے, پیدا ہونے کے بعد لڑکیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے. وہ تو ابارشن کا دور آج آیا اور ابارشن سے نسبندی کا دور اب آیا. چنانچہ اس وقت وہ صورتحال تو سب عوام کے سامنے نہیں ہے, اتنا زیادہ قتل ہو رہا ہے لڑکیوں کا ابارشنوں کے ذریعے سے. لاکھوں لڑکیاں ایک مہینے میں قتل ہو جاتی ہیں, لاکھوں. اس کی سوری ڈیٹیل ہے, ہمارے ایک ادارے نے اس کا ریسرچ کیا کس ریاست میں کس علاقے میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہونے والے لڑکیوں کا ابارشن کتنا ہوتا ہے. اس میں کشمیر بھی کہیں سے پانچویں یا چھٹے نمبر پر آ گیا ہے. کہ صاحب جو ہی بچہ ٹھہر گیا الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے, ڈاکٹر نے انہوں نے کہا صاحب بیٹی ہے تو ابارشن کر دو. وہاں قانون میں بنا ہوا ہے الٹرا ساؤنڈ والے کے لیے بین ہے, آپ نہیں بتا سکتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی, جنس بتانا جرم ہے. لیکن قانون جو بنائے جاتے ہیں ان کی حالت ہم کو سب کو معلوم ہی ہے. اور جہاں خالص ہندوؤں کے علاقے ہیں وہاں تو اور زیادہ برا حال ہے کیونکہ وہ تو ان کے ہاں تو جرم ہی نہیں. یہ ہے وہ قتل اولاد. اولاد کو قتل مت کرنا مفلس ہونے کے ڈر سے. نحن نرزقہم, میں ان کو روزی دوں گا, تم کو بھی میں ہی روزی دے رہا ہوں. اس کا ترجمہ بعضوں نے کیا ہم ان کو اسی طرح سے روزی دیں گے جس طرح سے ہم تمہیں دے رہے ہیں روزی. اور اللہ تعالیٰ شامو جب روزی نہیں دینا چاہتے ہیں تو موجود ہونے کے باوجود کھانے سے محروم کر دیتے ہیں. کھانے سب کچھ موجود ہیں, صحت خراب ہو کے ڈاکٹروں نے کہا یہ بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے, یہ بھی نہیں کھا سکتے. یہاں سری نگر میں ایک حاجی صاحب مجھے ایک دفعہ ملے, بہت غصے میں تھے, وہ مجھے ہی ڈانٹ رہے تھے. کہہ رہے تھے ہے ون تو میں کیا کر کیا دلیل. تب میں کہتا ہوں کالسٹرال گوم سنہم آواز بند کرے, پتہ سے گوم کہتا ہوں شوگر سنہم کھانڈ بند کرے, پتہ گوم کہتا ہوں پریشر ڈاؤن ہائی ڈاؤن سنہم نون بند کرے. وہ تو کیا کیا بھائی حاجی صاحب گھبراؤ مت, دیکھو اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے. ہاں بالکل. بیوی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں بالکل. بچے ہیں؟ کہا ہاں شکر ہے بچے بھی ہیں. فرما بردار ہے؟ کہنے لگا شکر ہے. کاروبار ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں لال چوک میں تین دکانیں ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں آپ شکایت. کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ نا میں کھاؤں گا کیا. کہ صاحب نون نمک بھی نہیں کھا سکتا میں, گوشت بھی نہیں کھا سکتا, دالیں بھی نہیں کھا سکتا, کھانڈ بھی نہیں کھا سکتا. وہاں دمن کہتا تھا وہ ہاخ صحیح ہاخ دمن دے گی تو آسان صرف چھلن وہیں شاسن راس, چھلن وہیں شاسن راس. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ شاہ جب چاہیں گے کھانا موجود ہونے کے بعد نہیں کھانے دیں گے. تو کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہے ہی نہیں, کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے کیونکہ کھا نہیں پا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما میں تم کو بھی روزی دے رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, ان کو بھی کھلا رہا ہوں, کھلاؤں گا. ان قتلہم کان خطا کبیرہ, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. ولا تقرب الزنا, زنا کے نزدیک بھی مت جانا. یہ نزدیک جانے کا مطلب وہ تمام کام کرنے جو آدمی کو وہاں تک پہنچائیں, ملاقات کرنا, ملنا, گفٹ بھیجنا, فون کرنا, اس راستے پر چلنا, یہ تمام کو اللہ نے فرمایا سب حرام. ولا تقرب الزنا, زنا کے نزدیک بھی مت جانا. حدیث میں ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کاری کرتی ہے, آنکھ کا زنا دیکھنا, ہاتھ بھی زنا کاری کرتا ہے وہ ہے ہینڈ شیک کرنا, پاؤں بھی زنا کاری کرتے ہیں وہ اس کی طرف چلنا, کام بھی زنا کاری کرتے ہیں وہ اس کی باتیں لذت کے ساتھ سننا. اور اخیر میں حضور فرمایا اور آخری وہ برا کام جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سارا جو اب تک چلا ہے, ملا ہے, گفٹ دیے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, باتیں کی ہیں, کہیں تنہائی میں گئے ہیں, ہوٹل بک کیا ہے, جو جو تم نے کیا وہ سب یہ جرم تھا. ولا تقرب, ادھر سے اسلام کہتا ہے تمہارے اندر جنسی چاہت اللہ نے رکھی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے راستے رکھے ہیں, نکاح فوراً کرو, جلد سے جلد نکاح کرو. اسی لیے اسلام نے کہا اگر کسی انسان کی ضرورت ایک نکاح سے پوری نہیں ہو رہی ہے اس انسان کو اجازت دو دوسرا نکاح کرنے کی تاکہ غلط راستے سے یہ بچے. یہ جو دنیا میں کیسا پالیگرامی, اسلام میں بہت بڑا پالیگرامی, انسان کی ضرورت ہے. ایک انسان کا پیٹ ایک روٹی سے نہیں بھرتا, وہ کہتا مجھے دوسری روٹی چاہیے، ہم کہیں گے نہیں صاحب دوسری روٹی آپ نہیں لیں گے، اگر کھانی ہے تو چوری کر کے کھاؤ، خرید کے نہیں کھا سکتے. ایک انسان کی ضرورت اگر ایک بیوی سے واقعی پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا تو میں گناہ کروں گا یا مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دو. تو اسلام دوسری نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، دوسرا نکاح کرنے کا آرڈر نہیں ہے، اجازت ہے. اور جب اجازت اسلام دیتا ہے تو ساتھ میں بین لگا دیتا ہے، پہلی بیوی پر ظلم نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، مالی اعتبار سے ان کو پریشان نہیں کرنا، تمہارے جسم کے اندر اور تمہاری مال کے اندر جب اتنی گنجائش ہوگی تب دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے، ویسے نہیں. تو دوسرا نکاح کرنا در حقیقت اسلام نے ایک مشکل صورتحال کا علاج دکھایا. مجھے یاد ہے میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، کہنے لگا یہ عربوں کے اندر بہت بڑی خرابی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ دو دو تین تین بیویاں کرتے ہیں. میں نے کہا یار عربوں میں کیا خرابی ہے، میں تو وہ نہیں سمجھانا چاہتا مگر میں آپ کا نقطۂ نظر سمجھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا ویسے غلط ہے یہ. میں نے کہا کیوں غلط ہے یہ؟ اسلام نے جب اجازت دی تو کیوں غلط ہے یہ؟ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. میں نے کہا بہت اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا نکاح بھی غلط ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پہلا نکاح کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا ضرورت ہے. میں نے کہا اگر کسی انسان کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہو تب؟ جس ضرورت کی وجہ سے آپ پہلا نکاح جائز سمجھ رہے ہیں، وہی ضرورت اگر کسی انسان کو دوسرے نکاح کی ہو تب؟ کہنے لگا پھر تو مجبوری ہے. میں نے کہا اسی مجبوری کا اسلام نے جواب دیا کہ ہاں صاحب آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جب ضرورت ہو، عیاشی مقصد نہ ہو، پہلی بیوی کو حقوق ادا کرو تو عیاشی مقصد نہ ہو، جب ضرورت ہو اور گناہ سے بچنے کی نیت ہو تب ہے یہ اجازت. بہرحال زنا کے نزدیک مت جانا، یہ فحش کام ہے، برا راستہ ہے، اس کا انجام بہت برا نکلے گا. اور تفصیل اس کی آئی ہے، کیا انجام برا نکلے گا؟ تمہاری صحت خراب ہوگی، تمہارا معاشرہ خراب ہوگا، لوگوں کی لڑکیاں خراب ہو جائیں گی، ناجائز اولادیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تم اپنی بیویوں کے وفادار نہیں رہو گے. جس انسان کا کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو کبھی اپنی بیوی کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی بہت ساری سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ لگتی ہے، اپنی بیوی کے سے وقت گزارنے میں اس کو لطف نہیں آتا، اپنی بیوی کے حلال ذریعے سے اپنی ضرورت پورا کرنے کی لذت اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں. تم حرام سے اپنی رضا پوری کرنا چاہتے ہو، حلال کی لذت سے واپس لیتا. جس انسان کو حرام کی عادت پڑ جائے، حلال کی لذت اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں. اس کے بعد یہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار نہیں رہے گی، شوہر بیوی کا وفادار نہیں رہے گا، اور سارا خاندان بکھر جائے گا. ہم کو روزانہ اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی سری نگر شہر سے کسی خاتون نے فون کیا، اس نے کہا جناب میں خود بھی افسر ہوں. میں نے کہا ٹھیک، میرا شوہر بھی بہت بڑا افسر ہے. میں نے کہا ہوگا؟ کہہ لگا آپ اس کو جانتے بھی ہوں گے نام سے. میں نے کہا جانتا ہوں گا، آپ کیا پوچھنا ہے؟ کہہ لگا وہ آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ پھنس گیا ہے. اب کیا پوچھنا ہے؟ کہہ لگا کچھ وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ تو نہیں، اس کا علاج تو ہے، اس پر محنت کرنی ہے، لیکن ہے بہرحال یہ غلط. تو اب وہ بےچاری فون پہ رو رہی تھی، کہنے لگا ہماری ہر چیز میں سکون چھن گیا ہے، مجھے یہی ٹینشن رہتا ہے. میں کہا اس سے بڑی بڑی بیٹیاں اس کے گھر میں ہیں یہاں. یہی ہے وہ والا تقرب الزنا، انہوں کا نفاش ہے. یہ جو جنسی سکنڈل ہوتے ہیں ان کی بنیاد ایک یہی ہے. آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما، اور جو آدمی ظلما مارا گیا اس کے رشتہ داروں کو حق ہے اس کے خلاف کیس کھڑا کرنا. اب اسلام نے وہاں تعزیراتی نظام کھڑا کیا کہ اس کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے، کیا مطالبہ کریں گے؟ ہمارا یہ آدمی فلاں آدمی کے ذریعے سے مارا گیا، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں دیت چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں مسئلہ آیا اسی سری نگر شہر سے، لال چوک ایریے کے 10-15 آدمی گھومنے گئے یہاں سے پہلگام، وہاں جا کر انہیں شرابیں پی، پھر جوا کھیلنے لگے، شراب اور جوا، اس جوئے میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں ایک نے پتھر اٹھا کر دوسرے تاج دکاندار کو مارا، وہ مر گیا. مرنے کے بعد پھر اس کو کھڑکی سے باہر انہیں پھینکا، اور بعد میں پولیس نے رپورٹ کی کہ اس نے شراب زیادہ پی تھی، کھڑکی سے باہر سے گر گیا، ان کو کچھ پیسے دیے تو کیس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب، کیس ختم ہو گیا. جو آدمی مارا گیا اس کی تین بیٹیاں اور تینوں گونگی ہیں. وہ جو لڑکا ہے جس نے یہ مارا ہے اس کو ٹھیکر پیدا ہو گئی. تو بعد میں وہ آیا، جی میں دیت دینا چاہتا ہوں تو کتنی دیت دوں؟ اس وقت میں نے حساب لگایا تھا اسلام میں جو دیت بنتی ہے وہ کتنی، تو وہ اس وقت 14 لاکھ روپے بنی تھی. تو اسلام نے جب کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرے، اور قتل کرنے کی پھر قسم دیکھنی ہوتی ہے یہ کون سی قسم ہے، اس وقت حساب لگایا تھا تو 14 لاکھ روپے بنا. اس نے کہا 14 لاکھ تو میں دے نہیں سکتا. تو میں نے کہا اب یہ تو خود ہی ان کے ساتھ تم بات کرو. تو بہرحال 8 یا 10 لاکھ روپے انہیں ان کو دیے تھے. وہ لڑکا نہیں مجھے معلوم کہاں کا ہے، لیکن میرے سامنے آیا. وہ جو مارا گیا وہ کہاں کا وہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے گھر والوں تک یہ پیسہ اس نے پہنچایا. تو اسلام نے سارا ایسا نظام بنایا. جو مظلومن مارا گیا اس کے رشتہ داروں کو حق ہے ان کے خلاف کیس کرنے کا. نمبر ایک قصاص, نمبر دو دیت. دیت جو ہے وہ دیت ہوتی ہے 100 اونٹ یا 1000 گائیں یا 10000 درہم, اور 10000 درہم کی قیمت نکالنی ہوتی ہے, وہی بنی تو 14 لاکھ روپے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے تقریباً 17 یا 18 سال پہلے ایک دفعہ حساب کیا تھا, وہ بھی یہیں سے نگر سے کیس آیا تھا, اس میں اس وقت اس نے 5 لاکھ روپے بنے تھے. اور ساتھ ساتھ میں 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے پڑیں گے, وہ قرآن میں حکم ہے. آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جانا. جس گھر میں باپ مر جائے چھوٹے بچے رہ جائیں, ان بچوں کو بےچاروں کو پتا ہی نہیں, جو چاہے ان کو کرو. تو یتیم بچوں کا کے مال کے نزدیک بھی مت جانا, اللہ بلتی ہی احسن, مگر ہاں اچھے ارادے سے ان کا مال بچ جائے, اس کا ہم ترقی کریں, اس کا ہم کاروبار میں لگائیں گے, ان کے مال سے ہم ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے, وہ پیسہ ان کا خرچ کیا جا رہا ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن ان کے نام پر وہ مال خود کھا جاؤ, ایسا ہرگز مت کرنا. اسی بنا پر جب کسی گھر میں کوئی آدمی مر جائے اور اس کے یتیم بچے ہوں, فوراً پراپرٹی تقسیم کر دینی چاہیے, اور تقسیم کرنے کے بعد ان بچوں کو پتا چل گیا ان بچوں کا کتنا حصہ ہے, وہ حصہ اپنے پاس رکھ لیں, پھر وہ پیسہ انہیں پر بچوں پر خرچ کریں, اور ساتھ میں سارا حساب رکھیں. اور اس کے بعد پھر جب بیٹا دیکھو آپ نابالغ تھے, آپ کے ابا جان مر گئے تھے, وہ میرا بھائی تھا, تو میرے بھتیجے ہو, میں نے اپنے بھائی کی پراپرٹی تقسیم کی, آدھا اس کا آدھا میرا, وہ جو آدھا اس کا بنا تھا وہ تم کو ملا, اس میں سے اتنا تم پر خرچ ہوا ہے, تمہاری تعلیم پر, تمہاری وردی پر, تمہارے علاج پر, تمہارے کپڑوں پر, تمہارے کھانے پر, اتنا میں نے خرچ کر دیا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا دیکھو تم کو تمہاری تعلیم تمہارے باپ کے پیسے سے ہوئی ہے, لیکن کھانا تمہارا میں نے اپنے گھر سے کھلایا ہے, تو کھانا میں نے اپنی بیٹوں کے ساتھ کھلایا, لیکن تمہاری تعلیم کا خرچہ تمہارے باپ کے ماسے تھے, تمہارا باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے, اتنا تم پر خرچ ہو گیا, باقی یہ ہے. اب آگے بتاؤ کیا کرنا ہے. وہ بیٹا کہے گا چاچا یہ اپنے پاس ہی رکھیے, مجھ پہ خرچ کرتے. یہ ہے اسلام کا نظام, خوش مش نہیں ہے, جیسے چاہو تو چل رہا ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, اس میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اور پتا بھی نہیں چلتا آدمی کو, اور آدمی دوسرے کا کھاتا رہتا ہے, خاص طور پر یتیم بچوں کا. قرآن میں دوسری کا آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کا 1 درہم کھانا ایسا ہے جیسے جہنم کے انگارے کھانا. ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کے یتیموں پر لوگ رحم کریں. حضور بھی یتیم دنیا میں آئے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور ایک اہم ترین ہمارا حکم یہ وعدے پورے کرنا, وعدہ پورا کرنا. جب ایک انسان دوسرے سے کسی قسم کا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کو پورا کرنا لازم. ہاں بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی, کوشش کے باوجود وعدہ پورا نہیں کر پایا تو وہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن وعدہ کیا ہے, وعدہ پورا کرنے کا موقع بھی ہے, رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور پھر پورا نہیں کر رہا ہے, تو یہ ہے وہ جرم. اس میں ایک جرم اور بھی ہوتا ہے, وہ کیا, وعدہ کرتے وقت وعدہ پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, زبان سے کہہ رہا جناب بالکل ہے, میں اس کونسن ہوں ضرورت ہے سہ کے میں مدد کرتا, بالکل بالکل یہ ہمیں ضرورت آج تائم بھی, اور ساتھ میں ذہن میں ہے اس وقت میں کہوں گا میرے پاس ہے ہی, اس وقت کہا بالکل پورا کروں گا. جی آپ ہمارے ہاں آئیں گے, ہاں ہاں بالکل آئیں گے, دل میں رکھا ہے بگا صحیح, یہ جو دل میں رکھا ہے میں جاؤں گا نہیں, زبان سے وعدہ کر دیا, یہ ہے وہ جرم, کیونکہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدوں کو پورا کرو, وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں آگے فرمایا اوف القیل, ترازو سے ہی رکھنا, ناپ تول برابر کرنا. اس ناپ تول میں جیسے دکاندار آتا ہے ویسے ملازم بھی آتا ہے, پھر ملازم چاہے وہ کسی ادارے کا ہو, کسی گھر کا ہو, چاہے کسی گورنمنٹ کا ہو, ہر ملازم اس میں آتا ہے. جتنی تنخواہ لے رہے ہو اتنا یہاں سے کام کرو, تمہارا کام اور وہاں کی تنخواہ دونوں بیلنس میں آنے چاہیے. اس وقت بہت سارے سکولوں والے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, کہ لگا جی ہم نے سکول تو چلے نہیں 3-4 مہینے تک, اب ہم لوگوں سے فیس لیں یا نہ لیں. اب فیس لیں گے تو کس چیز کی لیں گے, بچوں کو تو پڑھایا نہیں, تو بچوں کو پڑھانے کی, وہ کہتے ہیں جی فیس اگر نہیں لیں گے تو استادوں کو تنخواہ کیا دیں گے. ان استادوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم تنخواہ کس چیز کی لیں گے جب ہم نے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں. تو خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ان کا وہ کیا فیصلہ کریں گے اور وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اصول میں ناپ تول برابر رکھو, جتنی چیز یہاں سے دے رہے پیسہ اتنا ہی لینا ہے, چھون چھن تول. اور یہ جو تگڑم کرنا ہے تولنے میں, یہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, یہ دکانداروں کے پاس عجیب عجیب گر ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے تولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدھا ہو جاتا ہے, ابھی وہاں سے تول کر یہاں لائیں گے, یہاں تولیں گے تو آدھا کلو کم ہو جائے گا. ایک دفعہ ہم نے ایک چیز خریدی, تو سڑک سے وہ چیز خریدی مچھلیاں, دکاندار نے کہا ہے مجھ سے دکاندار نے دکان میں تولی تو آدھا کلو کم نکلی. یار کیسے کم ہو گئی؟ کہا لگا یہی تو ان کا کمال ہے. پر کہا چلا یار ہم کو معاف کر دیا تو مت اپنی طرف سے تو ناپ تول برابر کرو, ساتھ میں حکم ڈیوٹی پوری دو تنخواہ تمہارے لیے حلال رہے گی, ڈیوٹی پوری دو تنخواہ تمہارے لیے حلال رہے گی. وزنو بالقصاص المستقیم, ترازو برابر رکھنا, سوئی ٹھیک رکھنا, ایسا نہ ہو کہ سوئی میں دھوکہ کرو. ولا تقف ما لیس لک بھی علم, جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس پر تبصرے مت کرو. دباں اسکن کو, یہ دباں یہ کچھ دباں یہ سن پاتے ہی نہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کہتا کون ہے. تو غیر ضروری تبصروں میں اپنی زبان, اپنے کان, اپنی رائے دینا, کا قیامت کے دن ایک ایک سے پوچھا جائے گا تم نے زبان سے یہ کہا تھا ثبوت لاؤ, تم نے فلانی غیبت کی تھی ثبوت لاؤ اس کا. خیر میں باسان یہ سن ٹھیک نفر, جو باسان دبان یہ سن ٹھیک نفر, یہ دبان جو کون کہہ رہا ہے, یہ جو ہم نے تبصرہ کیا ہے آدمی پر, اب یہ اچھا ہے یا نہیں قیامت کے دن ہم کو جواب دینا پڑا. ولا تقف, اور رائے زنی مت کرو, ما لیس لک بھی علم, جس چیز کا آپ کو علم نہیں. ان السمع کان والبصر, اور نگاہیں, والفؤاد, اور دل پوچھا جائے گا. ہم نے دل میں خیال کیا یہ آدمی ٹھیک نہیں, یہ لڑکا ٹھیک نہیں, یہ جو فلاں جگہ جا رہا ہے غلط وجہ سے جا رہا ہے, یہ جو فلاں سے مل رہا ہے شاید غلط وجہ سے مل رہا ہے, تو یہ جو دل میں تم نے برے خیالات لائے ان کے متعلق اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے, ایک مرد اور عورت کھڑے بات کر رہے تھے, تو جاتے ہی حضرت عمر نے درہ مارا, تم یہاں کھڑے بات کیوں کر رہے ہو, یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگے جناب یہ میری بیوی ہے. کہنے لگے بھائی بیوی کے ساتھ بات کرنی ہے تو گھر کے اندر کرو, جا کر یہ سڑک پر کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جناب ہم تو مدینے کے ہیں ہی نہیں. کہنے لگے تم آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے ہم باہر سے آئے ہیں. تو جہاں جا رہے ہو وہاں جا کر اندر بات کرو نا, یا سڑک پر کیوں بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے جناب ہم یہی تو مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کے گھر میں جائیں. حضرت عمر نے کہا یا اللہ, دیکھنے والا سوچے گا یہ اجنبی مرد اور عورت بات کر رہے ہیں, اس کو کون سنائے گا یہ بیچارے اجنبی ہیں, ابھی آئے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, یہ ساری وضاحتیں اس کو کون سنائے گا؟ وہ تو آنکھ سے دیکھے گا, کہے گا پتہ نہیں کون. یہ اتنی احتیاط کی بات ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں رمضان میں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں حضور سے سلام کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آ گئی, سلام کرنے کے لیے ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ آ گئی مسجد نبوی میں اجازت لے کر سلام کرنے کے لیے رات کو, کہ حضرت اتنے دن ہو گئے میں نے آپ کا چہرے انور نہیں دیکھا, میں دور ہوں, اجازت دیں آج میں آؤں گی تھوڑی دیر آپ کو سلام کروں گی, اور شاید کچھ دودھ لایا ہوگا حضور کے لیے, کچھ کھجوریں لائے ہوں گی, شاید کچھ پنیر پکایا تھا حضور کے لیے خاص طور پر, اس لیے وہ لے کر کے آنا چاہتی تھی. حضور نے کہا ٹھیک ہے, جب تراوی کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہوں گے تب آ جانا. اب آ گئی حضرت صفیہ, تھوڑی دیر بیٹھی مسجد میں حضور کے بعد, اب حضرت صفیہ کو واپس جانا ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے سوچا ان کو تھوڑا آدھے راستے تک میں جاؤں گا تاکہ وہاں پہنچ سکے جہاں ان کا وہ ڈیرا تھا جہاں, تو حضور ان کے ساتھ نکلے باہر, تھوڑا سا چلے, اتفاق سے ادھر سے ایک صحابی آ گیا. وہ صحابی بہت بڑا آدمی تھا, بہت اہم ترین آدمی تھا, نام اس کا کم آتا ہے کتابوں میں, اس کا نام تھا اسید. یہ اسید رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے آ رہے تھے, بہت بڑا صحابی تھا یہ. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے یہ نکلے ہیں, گھر جا رہے تھے, راستے میں اندھیرا ہو گیا. وہ اندھیرا جب ہو گیا تو راستے میں اندھیرا ہو گیا, یہ پریشان ہو گئے اس اندھیرے میں میں کیسے جاؤں گا, اچانک راستے میں روشنی نکل گئی اور وہ روشنی چلتی رہی ان کے گھر تک پہنچی. یہ بخاری میں موجود ہے یہ واقعہ, ایسا صحابی ہے یہ. تو بہرحال یہ اسید ابن حضیر آگے سے آئے تو حضور نے بلایا اسید یہاں. انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت حکم, یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں فرمایا؟ کہا لگا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آئے کہ حضور کس عورت کے ساتھ رات کو چل رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول آپ کے بارے میں خیال آ سکتا ہے کس کو؟ حضور نے فرمایا شیطان انسان کے اندر گھومتا ہے خون کی طرح سے, ایک لمحے کے لیے بھی اگر تمہارے دل میں ایک خیال آتا تو تم تباہ ہو جاتے, تمہارا ایمان سلب ہو جاتا. اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی یہ میری بیوی صفیہ ہے, برا خیال نہیں لانا دل میں. اتنی زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے تبصرے کرنے پر. ان السماء والبصر والفؤاد, حضور نے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو میں گارنٹی دوں گا تم میرے ساتھ جنت میں چلو گے. اس کو قابو میں رکھو تم, میں گارنٹی دوں گا تم میرے ساتھ جنت میں چلو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے گا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں چلے گا, منہ کے اندر کی زبان اور رانوں کے بیچ کا پورشن, رانوں کے بیچ کا حصہ, ما بین لحیہ وما بین فخذیہ، دونوں رانوں کے بیچ کے حصے کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور منہ کے اندر کے اس گوشت کے ٹکڑے کا غلط استعمال نہیں کرے گا. جو ان دونوں کو قابو میں رکھنے کا مجھ سے وعدہ کرے، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں چلے گا. آگے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر زمین پر مت چلنا. اکڑتا آدمی کب ہے؟ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں عہدے والا ہوں، میں ڈگری والا ہوں. تو کبھی کرسی کا اکڑ ہوتا ہے، کبھی پیسے کا اکڑ ہوتا ہے، کبھی جوانی کا اکڑ ہوتا ہے، کبھی خوبصورتی کا اکڑ ہوتا ہے، کبھی علم کا اکڑ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بزرگی کا اکڑ بھی چڑھ جاتا ہے. ہر ایک اکڑ اور اپنے الگ الگ قسم کا. چنانچہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کتنے ہی اولیاء ولایت کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں کبر آ گیا تو نیچے گر گئے. کبر کیا آ گیا؟ کہ لگا سون ہو چوئی نے کہا خدا ہے سن تو. یہ جو ذہن میں آ گیا میں خدا کا پیارا ہوں، یہ خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا تم کو کبر آ گیا، تم نے نفرت کی وجہ سے دوسروں کو کیوں دیکھا؟ تو کبر سے اپنے آپ کو بچانا، اکڑ کر مت چلنا. یہ اکڑ کسی بھی وجہ سے ہو، جوانی کی اکڑ، خوبصورتی کی اکڑ، ذہانت کی اکڑ، علم کی اکڑ، پیسے کی اکڑ، کرسی کی اکڑ، یہ ساری اکڑیں وقتی ہیں. اخیر میں بڑھاپے جب آدمی پہنچتا ہے تو نہ وہ علم کی اکڑ رہتی ہے، نہ عہدے کی اکڑ رہتی ہے، نہ کرسی کی اکڑ رہتی ہے، نہ وزارتوں کی اکڑ رہتی ہے، کسی چیز کی بھی اکڑ نہیں ہے، سب ختم. کہتے ہیں سکندر نے ہاتھ نکال کر کہا تھا یار میرے ہاتھ باہر نکالو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں، ساری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. تو زمین پر اکڑ کر مت چلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنا ہی اکڑ کر چلو گے میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم کتنا ہی اکڑ کر چلو گے میرے پہاڑ کے برابر اونچے ہو نہیں سکتے. آگے فرمایا کل ذالک کان سیئ عند ربک، یہ سارے غلط کام ہے، تمہارے رب کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام میں نے اے محمد آپ پر وحی کر کے بھیجے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، کتنی حکیمانہ باتیں ہیں، تمہارے سماج کو درست کرنے کے لیے کتنی دانائی کی چیزیں ہیں، تمہاری شخصیت کو درست بنانے کے لیے کتنا عمدہ اصول ہیں. آخر فرمایا ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہیں بنانا، معبود ایک ہی ہے. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اللہ حضور کو فرما رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوسرا معبود نہیں بنانا ورنہ آپ جہنم میں ڈالے جاؤ گے. وہاں تو حضور کا امکان ہی نہیں ہے. میں نے اصول پہلے بتا دیا، اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہم حکم حضور کو دیتے ہیں، حالانکہ حضور کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، حضور کہاں شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو مخاطب بنا کر کے کہا، اصل میں حضور کے ذریعے سے ہم کو حکم دیا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کشمیر میں پرانے مہذب لوگ کیا کرتے تھے، جب ان کے گھر میں نئی دلہن آتی تھی تو اس کی غلطی ہوتی تھی تو اس کو براہ راست ڈانٹتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اب اس کے سیتا ہی ہو اس بچار نو نو آمس میں، لیکن غلطی کرتی تھی وہ، تو وہ کیا کرتے تھے، ڈانٹتے تھے اپنی بیٹی کو، بیٹی کو ڈانٹ ہے تو کیا کر سکنے میں تازہ بان تھی چالی، ڈانٹنا ہوتا تھا اس کو مخاطب بناتے تھے بیٹی کو. اگر وہ سمجھدار ہوتی وہ سمجھ جاتی تھی غلطی اس نے نہیں کی، غلطی مجھ سے ہوئی، یہ تو اصل میں مجھے کہہ رہے ہیں لیکن اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو جو مہذب لوگ ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے بیٹا دیکھو دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں تم کو سلیقے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، سلیقہ سیکھنا چاہیے، سلیقہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب اس کو سنا رہے ہیں لیکن اصل میں سنانا اس کو ہے. یہ بعد میں آ کر کے برا لفظ بن گیا، کہتے لہجت کاف کر رہی، یہ لہجت کاف کر رہی، یہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے دوسرے کے ذریعے سے بات پہنچانا، اس میں بعض دفعہ حکمت ہوا کرتی ہے. حضرت نبی علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے، حضور کی مجلس میں ایک نوجوان بار بار سطر کی جگہ کو چھیڑتا تھا. نوجوانوں کو کبھی یہ بری عادت لگ جاتی ہے، وہ سطر کی جگہ کو چھیڑیں گے، چھیڑتے چھیڑتے ان کو تھوڑا سا لطف بھی آنے لگتا ہے، جب لطف آنے لگتا ہے پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر خیال ہی نہیں آتا اور بار بار، اور مجلس میں بہت بری بات آئی ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا. آپ اگر فرماتے ہیں حضرت کیا کرائیں گے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو بار بار اپنی عضو خاص کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگائے گا اس کو وضو کرنا ہے. من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی اپنے ستر کی جگہ کو ہاتھ لگا اس کو وضو کرو. سب چوکنہ ہو گئے، اس بیچارے کو فکر پڑ گئی یہ تو عیب مجھ میں، ساتھ میں شکر گزار ہوا کہ حضور نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا ورنہ سارے مجھے دیکھتے. اس کے بعد اس کو فکر پڑ گئی یار یہ تو میرے اندر یہ خرابی ہے، میں بار بار چھڑتا رہتا ہوں، تو حضور نے اصل میں مجھے کہا مگر براہ راست مجھے نہیں کہا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں صحابہ موجود ہیں، اس میٹنگ میں کسی انسان کو ہوا خارج ہوئی مگر آواز نہیں آئی، البتہ بدبو پھیل گئی. حضرت عمر غصے میں آ گیا، کہنے لگا کس نے یہ بدبو پھیل گیا، فوراً کھڑے ہو جاؤ، نکلو جلدی باہر. وضو کر کے آؤ. اب کون کھڑا ہوتا وہاں؟ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. پھر حضرت عمر نے ڈانٹ کر بھائی جلدی کھڑا ہو جاؤ, کس نے یہ کیا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. ایک صحابی تھے جریر, اس کا نام تھا جریر ابن عبداللہ بجلی. یہ صرف 50 دن حضور کے ساتھ رہے ہیں. حضور کے دنیا سے رخصت ہونے سے 50 دن پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور پھر 50 دن حضور کے ساتھ رہے. حضور کا بہت پیارا نوجوان تھا یہ اور بہت خوبصورت تھا. تو یہ نزدیک آیا, کہ امیر المومنین مجھے اجازت ہے میں ایک درخواست کروں. حضرت عمر غصے میں تھے ہی پہلے سے, کہو کہتے ہیں کیا کہنا ہے؟ کہ حضرت آپ ایسا کریں, سب کو حکم کریں سب ہم وضو کر کے آئیں گے, اس بیچارے کو پردہ رہے گا. حضرت عمر نے کہا یار کتنی اچھی بات تم نے کہی, تو مجھے گلے لگاؤ. اس کو گلے لگایا, شاباشی دی اور کہا چلو جی سب وضو کر کے آئیں گے. سارے وضو کر کے آئے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کس کو. تو غرض یہ کہ مخاطب کبھی کسی کو بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب بنا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری حکمت کی باتیں میرا دین ہے. ابھی کتنے احکام ہو گئے اب دیکھنا چاہیے, عبادت, اخلاق, والدین کی خدمت, رشتہ داروں کے حقوق, پاک دامنی, غلط کاروبار سے بچنا, دھوکہ دینے سے بچنا, کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا, کبر سے بچنا, یتیموں کا مال کھانے سے بچنا, غلط تفسروں سے بچنا, ان تمام احکام کے مجموعے. یہی وہ آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا تھا اور آگے پھر اس نے اوروں پر محنت کی, شاید 250 آدمی اس نے مسلمان بنائے تھے. یہی آیتیں سناتا تھا وہ سب کو. اللہ تعالیٰ شانو قرآن کا فہم عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.
Thank you.